أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات عليكم الله. سورة مباركة آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 آپ کی خدمت میں تلاوت کی. کل کی جو مجلس تھی وہ تقریباً ایک مقدماتی گفتگو تھی, جو اصل بات ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے مقدمے کے طور پر, اور ہماری کل کی بات کا خلاصہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ یہ کہ ہم ان ایام میں قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کربلا کا واقعہ, اس کی حقیقت اور اس کی شناخت اور اس کی معرفت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو جب بھی پھر کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنی ہو تو سب سے پہلے ایک سمجھدار انسان سوچتا ہے کہ اس موضوع کے بارے میں سب سے زیادہ معتبر قابل اعتماد معلومات کہاں سے ملیں. عام عوامانہ سوچ رکھنے والے لوگ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے. گلی میں سے کوئی آواز آ جائے باور کر لیتے یہ جو کہہ رہے صحیح کہہ رہے, وہ باہر کہہ رہا ہوں یہ ایک آپ بولی کھا لیں یہ شربت پی لیں تو ہزار بیماریوں کا آپ کی علاج بنے, وہ بجائے اس پہ غور کرے کہ اس کی بات قابل اعتماد ہے یا بات قابل اعتماد نہیں ہے. کہتے ہیں ہزار بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں سبحان اللہ. یعنی جو مبالغہ اس نے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس مبالغے پر زیادہ توجہ کرتے ہیں, لیکن کہنے والا قابل اعتماد ہے یا قابل اعتماد نہیں ہے سمجھدار انسان پہلے اس پہ توجہ کرتے ہیں. تو کربلا کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو بنیادی مقامات ہیں, دو بنیادی سرچشمے ہیں جہاں سے ایک سمجھدار انسان کو, ایک مومن کو, ایک حسینی کو چاہیے کہ وہ اس حادثے کو ان دو سرچشموں سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرو. بعد میں نمبر آتا ہے, توجہ فرمائیے, بعد میں نمبر آتا ہے چاہے عالم ہو, چاہے خطیب اور ذاکر ہو, اور چاہے شاعر ہو, آخر وہ بھی تو کہیں سے لیتے ہیں نا, جبرائیل تو نہیں اترتا ان پر. وہ صحیح بھی بتا سکتے ہیں, وہ غلط بھی بتا سکتے ہیں, جان بوجھ کر بھی خرابی کر سکتے ہیں اور نادانستہ بھی خطا کر سکتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر جس سرچشمے سے وہ لے رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو انسان جتنا زیادہ محنت کرتا ہے اور وقت لگاتا ہے اتنا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس کی معلومات صحیح ہو اور اس کی سمجھ صحیح ہو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ باقیوں پر وہ کتاب پڑھنا یا اس سورس کو پڑھنا اور دیکھنا وہ حرام ہے، فقط عالموں کا کام ہے. توجہ فرمائے. وکلاء حضرات عدالتوں میں قانونی جنگ لڑتے ہیں اپنے موکلوں کی، تو انہوں نے مثلا آئین پاکستان اور اس کے مطابق اس کے تحت لکھی گئی بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عام شہری پاکستانی آئین کی کتاب نہیں پڑھ سکتا. کم از کم جس طرح آئین لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں کیا جرم ہے. تو اسی طرح ایک سمجھدار انسان کو چاہیے، اور یہ ریکومنڈیشن خود اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے اور اہل بیت کی، کہ صرف سننے پر اکتفا نہ کرو. صرف سننے پر اکتفا نہ کرو بلکہ خود بھی پڑھنے کی عادت ڈالو. جیسے ہم نے کل مثلا امام حسین علیہ السلام کے فرامین مدینہ سے کربلا تک ایک کتاب آپ کی خدمت میں ریکومینڈ کی تھی، سجیسٹ کی تھی کہ ہر گھر میں پڑھی جائے، زیادہ نہیں 10-15-20 منٹ. تو وہ کربلا کو اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھنے کی دو سورسز کیا ہیں؟ قرآن اور خود کلام امام حسین. اس سے انسان آشنا ہو، پھر جہاں مرضی سننے کے لیے بیٹھ جائے اس کے اپنے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ وہ امام حسین کے نام پہ سچ بولا جا رہا ہے یا امام حسین کے نام پہ سچ نہیں بولا جا رہا. مجلس میں ہونے والی گفتگو کی فضا وہی ہے جو اللہ کی آیات کی فضا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے فرمودات اور ان کے خطبات اور ان کے مکتوبات کی فضا ہے. یہ فضائیں ایک جیسی ہیں یا فضائیں مختلف ہیں؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی انسان زحمت خود بھی کرے. آپ جانتے ہیں دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے ہم خود بھی اور جو ہماری آئندہ نسل ہے اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے تیار، ایک اچھی دنیاوی زندگی کے لیے ہم لوگ کتنا وقت بھی صرف کرتے ہیں اور کتنا پیسہ اور سرمایہ بھی صرف کرتے ہیں. بعض والدین اپنے بچے کی کسی اچھے ادارے کی کسی بڑی ڈگری کی فیس دینے کے لیے ضرورت سے زیادہ کام کرتے ہیں، قرض لے لیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو 50-60-70 سالہ زندگی جو ہو سکتی ہے میرے بچے کی اس دنیا میں، یہ خراب نہ گزرے. لہذا ہر روز سکول جا رہا ہے، ٹیوشن بھی پڑھ رہا ہے، اور باپ کی توجہ بھی ہے، باپ اس کی پروگرس بھی چیک کر رہا ہے، استاد سے پوچھ رہا ہے کیسا پڑھ رہا ہے میرا بچہ یا میری بچی، کتنے نمبر لے گا، اتنے نمبر لینے چاہیے. یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن دین کا معاملہ کہ جس پر 60-70-100 سالہ نہیں ابدی زندگی کا دار و مدار ہے، اسے سمجھنے کے لیے میں نے خود اور اپنی اولاد کے لیے جو اہتمام دنیا سیکھنے کے لیے کیا تھا اس کے مقابلے میں کتنا اہتمام میں نے دین سیکھنے اور اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کیا. اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، واضح ہے. تو کم سے کم یہ محرم الحرام کا عظیم مہینہ، مقدس مہینہ، اس میں اپنے آقا اور مولا امام حسین کے خون، ان کی قربانی، اس کی برکت سے ایک ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. اور فقط 10 دن نہیں، پورے 2 مہینے 8 دن ایک ماحول رہتا ہے، خاص طور پر شیعہ خاندانوں میں، شیعہ فیملیز میں، شیعہ کمیونٹی میں. اس سے بہترین استفادے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ پڑھنے کی بھی عادت ڈال، کچھ پڑھے. جو آپ پڑھیں گے سنی ہوئی چیز ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو ذہن نشین رہنے میں اور آپ کو بات کے سمجھ آنے. لہذا قرآن ہے اور کربلا کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز فرامین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں ایک کلی بات کر دوں اور پھر آگے بڑھوں کہ اصلاً ہر معصوم کی معرفت کے لیے پہلا سر چشمہ اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا خود اس شخصیت اور ہستی کا اپنا کلام ہے. دوسرے ان کے بارے میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ اور اہم مرحلہ خود اس ہستی کا کلام پڑھ. آئمہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو اللہ کی معرفت چاہتا ہے, جو اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے, کہ اللہ ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا لیکن جو اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر جان لو کہ اللہ اپنے کلام کی اپنی آیات میں جلوہ گر ہوا ہے. خدا کو دیکھنا ہے اس کی اپنے کلام میں دیکھو. خدا کے اپنے کلام سے زیادہ خدا کا تعارف کون کروائے گا؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی کی معرفت چاہیے اللہ کے نبی کے اپنے کلام سے بڑھ کر, اور اپنے کلام سے بھی پہلے قرآن, چونکہ اللہ کے نبی مأمور ہیں خود قرآن پر سب سے پہلے عمل کے لیے اور اس کے بعد دوسروں کو اسی قرآن کی دعوت دینے کے لیے. قرآن نے فرمایا اے رسول ان کو بتا دیجئے امرت ان اکون اول المسلمین, مجھے امر ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہے ہیں ان کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے سب سے پہلا میں خود ہوں. سب سے پہلے وہ قانون وہ حکم مجھ پہ نافذ ہے, دوسروں کی باری بعد میں ہے. تو اگر رسول اللہ کی معرفت چاہیے قرآن رسول اللہ کا کلام. اگر امام حسن مجتبیٰ ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کے والد گرامی مولا علی علیہ السلام کتنی بڑی نعمت ہے. سید رضی نے زحمت کی اور مولا کا بہت سارا کلام, سارا کا سارا نہیں بہت سارا کلام ایک جلد میں اکٹھا کر دیا نہج البلاغہ جس کا نام ہے. جس کو علی کی معرفت حاصل کرنی ہے وہ ضرور شاعری بھی سنے, خطابتیں بھی سنے, تقریریں بھی سنے, لیکن اگر عقل صحیح رکھتا ہے تو سب سے پہلے مولا کا اپنا کلام بھی دیکھے کہ مولا علی اپنے کلام سے کیسے نظر آتے ہیں, کیا شخصیت سامنے آتی ہے, اور پھر کمپیئر کر سکے کہ جو دوسرے بیان کر رہے ہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ شخصیت اور جو مولا کا اپنا کلام تعارف کروا رہا ہے یہ شخصیت آپس میں میچ کرتی ہے یا آپس میں میچ نہیں کرتی. اور اسی طرح باقی تمام معصوم. تو یہ ہے قرآن کی اور اہل بیت اطہار کے فرامین کی ان کی اپنی امپورٹنس, اور یہ پہلے درجے پہ آتی. صلوات پڑھ دے محمد والے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 کی تلاوت. ان آیات کو توجہ سے سنیے. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کا ایک عمل بتایا ہے, بلکہ میں کہوں ایک انکار بتایا ہے. انکار یعنی نہ ماننا. اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس انکار کے سبب اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ دو بہترین گروہوں کو اگر ان کا بس چل جائے تو انہیں جان سے مار دیتے, قتل کر دیتے. اور یہ ذکر کر کے پھر اللہ نے فرمایا کہ اے رسول یہ جو حرکت کر رہے ہیں انہیں دردناک عذاب کی لفظ استعمال کی خوشخبری سنا دی, بڑی اچھی خبر ان کا انتظار کر رہی ہے جو یہ کام کرتی. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ لوگ
ये हरकत करने के बाद ये सोच रहे हो कि हमने नेक काम भी तो किए हैं, तो इनको ये भी बता दो कि इन्होंने अगर कोई नेक काम भी किए हैं तो वो भी अल्लाह ने जाया कर, वो ना दुनिया में कोई इनके काम आएंगे ना आखिरत, जो असल अज्र और जजा मिलने की जगह है वहां पर भी कुछ काम नहीं आएंगे अगरचे इन्होंने कुछ नेक अमाल किए ही क्यों ना हो, इन्होंने हरकत ऐसी की। तो तवज्जो फरमाइए, पहले सूरह आले इमरान की आयत नंबर 21, हमने दो चीजें बयान करनी है इन मजालिस में आपकी खिदमत में, एक कुरान मजीद की आयात और जो हमने गोया के मौजू करार दिया है वो ये सूरह आले इमरान की पहली दो आयात है जिसको हर रोज हम इब्तदा में आपकी खिदमत में तिलावत किया करेंगे। आले इमरान आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल लदीन यकफुरून बि आयातिल्लाह, पहले सादा तर्जुमा बयान कर दूं आपकी खिदमत में, यकीनन वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, कुफ्र यानी इनकार, वापस आऊंगा वजाहत करूंगा आपकी खिदमत में, ويقتلون النبيين بغير حق, और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس, और एक और गुरु को भी कत्ल करते। वो कौन सा गुरु है? तो फरमाया और उन लोगों को कत्ल करते हैं जो इंसानों में से अदल और इंसाफ का हुक्म देते हैं। तवज्जो फरमाइए, नबियों के कत्ल के बराबर जिनके कत्ल को करार दिया जा रहा है वो कौन है कि मुआशरे में कोई अदल और इंसाफ का परचम लेके उठे और ये उसका दुश्मन, इसका दुश्मन नबियों का दुश्मन, इसका कातिल नबियों का कातिल। ये कुरान का दिया हुआ फॉर्मूला है जिसके तहत हम बड़े आराम से कह सकते हैं जिन्होंने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का परचम लेकर उठने वाले नवासा रसूल और अपने खुतबात में बार बार ताकीद करने वाले कि मैं जुल्म से अल्लाह की मखलूक को निजात दिलाना चाहता हूं, मैं अल्लाह की हुदूद को कायम करना चाहता हूं, जो लोग उस इमाम को कत्ल कर दें वो भी नबियों के कातिल से कम जुर्म नहीं, कम मुजरिम नहीं। इन आयात ये यही कह रही क्योंकि नबियों के साथ इनके कत्ल का जिक्र कर रही, कौन लोग यामुरून बिलकिस्त मिनन नास, किस्त आम तर्जुमे में अदल और इंसाफ को कहते हैं, जो ये काम करते हैं अल्लाह की आयात का इनकार, असल वजह वो इनकार ही है, दुश्मनी है इस वजह से कि अल्लाह का हुक्म नहीं मानना, और वो हुक्म कौन बता रहा है? रसूल बता रहे हैं, और रसूलों के जाने के बाद कौन बता रहे हैं? अल्लाह ने उस ग्रोह का कोई नाम नहीं रखा बल्कि उसका तारुफ उसके काम से कराया है कि उसका काम वही है जो नबी करते थे, और वो क्या है? मुआशरे में अदालत का क्याम। इसलिए आप अपने बारहवें इमाम की ज्यारतों में क्या पढ़ते हैं कि जब वो आएंगे तो क्या करेंगे? बहुत सारे काम करेंगे लेकिन जो तारुफ है उनका जमीन को अदल से भरेंगे, अदल इंसाफ जस्टिस, और किस्त का जो एक्चुअल असल माना है, किस्त का तर्जुमा वही अदल और इंसाफ कर दिया जाता है लेकिन किस्त का असल माना है जायज हिस्सा, जायज हक, जिसका जितना बनता है उसको मिले, कोई जालिम उससे छीन ना सके, एक इंसान के तौर पर जिसके जितने हुकूक बनते हैं मुआशरा ऐसा बना दिया जाए कि उसको हर इंसान को अपने तमाम हुकूक हासिल हो, जिंदगी गुजारने के मुसावी मवाके इंसानों के लिए मुयस्सर हो, मुहैया हो, ये अदल है। किस्त इसे कहते हैं जिसका जो हिस्सा आदिलाना हिस्सा और हक बनता है उसको मिले। جو ان کے دشمن ہیں، ان کے قاتل ہیں، ان کے مخالف ہیں، فرمایا فبشرهم بعذاب الیم، ان کو خوشخبری سنائیے. یہ خوشخبری دھمکی ہے اور زیادہ جھٹکا دینے کے لیے. آپ اپنے کسی دوست سے کہتے رہے یار امتحان آ رہا ہے، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، وہ آپ کی بات پر کان نہیں دھرتا. آپ کہتے رہے کہتے رہے، پھر امتحان آ گئے، امتحان ہو گئے، اور ایک دن رزلٹ اناؤنس ہو گیا اور آپ اسے کہتے ہیں تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں. فیل ہے. یہ تعبیرات معاشروں میں استعمال ہوتی ہیں. جب کسی نے بالکل کان نہ دھرا ہو تو اس کو اور زیادہ سخت طریقے سے کہا جاتا ہے تیری محنت کا نتیجہ آ گیا. اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے وہاں پہ قیامت میں چہرے کیا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، محنتیں کر کر کے دنیا کی خاطر تھکے ہوں. بڑے محنتی تھے دنیا کی زندگی میں، ٹائم ہی نہیں ملتا تھا ان کو، مال جمع کرنے کی دوڑ میں اس طرح بھاگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت کے دن تو دیکھے گا تھکے ہوئے ہیں، اور وہ تھکاوٹ کتنی زیادہ ملٹی پلائی ہو جائے گی جب اس کا نتیجہ جہنم کی شکل میں دیکھیں گے. اس کے لیے محنت کی تھی. تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے، کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا. یہ محنت کا نتیجہ ہے. انبیاء کے مخالف بھی بڑی محنت کرتے، عدل و انصاف کے مخالف بھی اپنے تئیں بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، بہت محنت کرتے. اللہ فرما رہے کرنے دیجیے ان کو، اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، فبشرهم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اور ایک اور بات بھی بتا دیجیے، آیت نمبر 22، یہ غور سے سنیے گا. یہ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، کیونکہ اللہ نے دوسرے نبیوں کے بعد دوسرے گروہ کا تعارف کیا کہہ کر کروایا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں، نبیوں کو تو نبی اس پورے گروہ کا نام ہے، نبیین جتنے بھی اللہ کے نبی، لیکن اگلے گروہ کا کوئی نام نہیں لیا، ان کے کام سے ان کا تعارف کروا. یہ کام کرنے والوں کو قتل کرنے والے، اور وہ کام کیا ہے؟ عدل اور انصاف. توجہ کی. تو امام حسین معاشرے میں عدالت کا پرچم لے کر اٹھے تو اس زمانے میں ظالموں کا طبقہ امام حسین کا دشمن ہے، چاہے امام حسین کے مقامات سے اور اللہ کے نبی کے فرامین سے جو امام حسین کے بارے میں ہے آگاہ ہو. آپ جانتے ہیں عمر ابن سعد پورے اس لشکر میں سے جو ان کا سالار تھا سب سے زیادہ امام حسین کو ہو جاتا. اس کا بچپن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے میں گزرا، چونکہ ایک بہت ہی معروف صحابی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس لیے آپ مقاتل کی روایات میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کہ جب بالکل امام حسین علیہ السلام کے سینے پر قاتل سوار تھا اور قتل کرنا چاہ رہا تھا تو بی بی زینب نے جو یہ منظر دیکھا تو ابن سعد سے خطاب کیا تھا، اور وہ جملہ کیا بولا تھا کہ ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرے بھائی کو حسین کو مار رہے، حالانکہ اسی قبیص نے آرڈر کیا تھا، لیکن کیونکہ اس پورے لشکر میں سے سب سے زیادہ امام حسین کو جاننے والا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کے فرامین کو جاننے والا یہی تھا، اور اس نے بھی منہ پرے کر لیا، رونے لگا. پتہ تو ہوتا ہے انسان کو، لیکن بولا کچھ نہیں اپنے لشکر کو، کیونکہ وہ رہ کی حکومت اور وہ جو مال کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا وہ غالب تھا اس کی سوچ پر. امام حسین کا مقام، ان کے بارے میں اللہ کے نبی کے فرامین، پسے پشت ڈال دی. علی کی بیٹی نے اس سے خطاب کیا، حسین ذبح ہو رہے ہیں اور تو دیکھ رہا ہے، تیرے سامنے یہ ہو رہا ہے، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ رونے لگا، منہ پرے کر لیا، روکا نہیں اپنے ساتھیوں کو. کیونکہ ان کو پہلے کہہ چکا تھا، اے اللہ کے لشکر گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور جنت کی خوشخبری لے لو. کس بات کے لیے؟ حسین کو مارنے کے لیے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے ان کا تعارف کروایا نبیوں کے بعد دوسرے گروہ کا، عدل و انصاف قائم کرنے والے، چاہے وہ زمانہ ہو اور چاہے یہ زمانہ ہو اور چاہے قیامت تک کا زمانہ ہو. قرآن کریم کی آیات آپ اکثر دیکھیں گے اس انداز میں اللہ تبارک و تعالی بات کرتا ہے کہ وہ بات ہر زمانے کے لیے. تو وہ لوگ جو معاشروں میں لوگوں کے درمیان جو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تھوڑے ہو یا زیادہ ہو. حتیٰ کہ آخر اس زمان میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب تشریف لائیں گے، ظہور فرمائیں گے، ہدف کیا ہوگا؟ انبیاء کا ہدف. بہت توجہ سے میری بات سنیے، کیونکہ ہم کربلا کے ہدف کی بات کر رہے ہیں. سورۃ الحدید میں اللہ نے فرمایا، میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے، میں نے انہیں معجزات اس لیے عطا کیے، میں نے انہیں کتابیں اس لیے عطا کی، میں نے حق اور باطل کو فرق کرنے والا میزان انہیں اس لیے عطا کیا، یہ سارے کام میں نے اس لیے کیے تاکہ لوگ عدل کے مطابق زندگی گزاریں، انسانی معاشرہ عدل پر قائم ہو. تمام نبی اس لیے. اب جب میں نے قرآن سے پڑھ لیا، اللہ فرما رہا ہے تمام نبی یہ کام کرنے آئے تھے. یہ نہ سمجھے کہ نبی اس لیے آئے تھے کہ چند وظائف بتا دے، چند رسومات بتا دے، چند انفرادی عبادات بتا دے کہ تم نے یوں نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد بے فکر ہو جاؤ تمہارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس دنیا میں رہتے ہو اس دنیا میں کیا ظلم ہو رہا ہے، بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، کچھ ظالم لوگ جو ان کا دل میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں، تم بے پرواہ ہو جانا، تمہارے پاکستان کا معاشرہ کتنا ظلم اور بربریت کا شکار ہے، اپنی نمازیں پڑھنا، اپنی رسومات اٹینڈ کرنا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن کیا تعارف کروا رہا ہے، اللہ کیا تعارف کروا رہا ہے اپنے نبیوں کا، فرما رہا ہے سارے معجزے، ساری کتابیں، سارا کا سارا میزان، حق اور باطل تولنے کا نظام، یہ اس لیے تاکہ انسانی معاشرے میں عدل قائم ہو. یہ قرآن کا واضح اور شفاف بیان ہے. اس قرآن کریم کے بیان کے بعد اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کو کوئی مومن کہنے والا، اپنے آپ کو کوئی شیعہ اہل بیت کہنے والا، شیعہ علی، شیعہ حسن و حسین کہنے والا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لے معاشرے میں ہونے والے ظلم سے. قیام کیا
صلوات محمد و آل محمد صلوات.
ممکن نہیں ہے. مگر کب یہ بات واضح ہوگی؟ جب ہم حقیقی معنی میں حدیث ثقلین پر عمل شروع کریں گے، جس میں پہلے ذکر ہی قرآن کا. قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ آتا ہے نبیوں نے اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی، وہ بھی میٹھی میٹھی مجالس پڑھتے، دست بوسی کرواتے اور اگلی منزل کی طرف مجلس پڑھنے کے لیے روانہ ہو جاتے. مثلاً میری باتیں کیسے اتنی میٹھی ہیں کہ لوگ سارے ہی خوش ہیں. ہمارے کمبھ میں ایک استاد تھے، ہمیں ناف عربی گرامر پڑھاتے تھے، تو وہ کئی ملکوں کے لوگ تھے وہاں پر، تو وہ کئی دفعہ کہا کرتے تھے جب اپنے ملک واپس جاؤ تو ایک بات میری یاد رکھنا، اگر جہاں جاؤ سارے ہی تم سے خوش ہوں تو سمجھنا تم پکے منافق ہو. اس لیے کہ یہ والی صفت تو نبیوں میں نہیں تھی کہ سارے خوش ہو جائیں ان سے. تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے، اس کا مطلب ہے تم جہاں جاتے ہو دیکھتے ہو کہ مزاج کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو تم ان کے مزاج کے مطابق ان کو پیکج اچھے اچھے پیکج دے کر آتے ہو تو وہ خوش ہو. وہ والا جو ہے وہ ہمیں جنت میں گھسا کے جاتا ہے, پیچھے سے ہی آتا ہے کہتا ہے نکلو باہر. اس جھگڑے کا فیصلہ کیسے کریں, کون صحیح کہہ رہے کون غلط کہہ رہے؟ اللہ نے آپ کے لیے کام آسان کر دیا قرآن کریم کی شکل میں. ہمارا عقیدہ امام حسین اپنے نانا کے وارث ہیں, دین کے وارث ہیں. ان کو وراثت میں وہ سارے اہداف ملے ہیں کہ جو اہداف اللہ نے قرآن میں واضح اپنے نبیوں کے بیان کر. آپ اگر انبیاء کے مخالفوں کے کردار اور ان کی صفات پڑھیں گے قرآن میں تو آپ امام حسین کے مخالفوں کو بڑے آرام سے تشخیص دے دیں. لیکن اگر آپ نے خود نہیں پڑھا ہوا, پھر آپ ہوا کے رحم و کرم پر جس طرف ہوا چل رہی ہوگی جس محفل میں آپ کو بھی ادھر لے لے. آپ خود کسی محکم ستون کو آپ نے نہیں تھام. میرے مولا علی علیہ السلام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں لوگ جو ہیں ہر ہوا کے پیچھے چل پڑتے, جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر ان کا منہ ہو جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے کسی مضبوط رکن کو نہیں تھاما کہ جو ان کو اپنی جگہ پر ثابت رکھے اور اپنی کوئی ہوا ان کو اپنے ساتھ اڑا کے نہ لے جائے. اور وہ مضبوط رکن اللہ کی کتاب. ایک صلوات پڑھ دے پھر محمد والے. تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں, ایک صلوات پھر پڑھیے محمد والے. آیات قرآن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور اپنے وعدے کے مطابق کلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ کلام اور یہ جملے امام حسین علیہ السلام کے کس وقت کے ہیں؟ جب مدینہ کے گورنر نے ولید ابن عتبہ نے امام علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں طلب کیا, فوری جب اس کے پاس خبر پہنچی کہ امیر شام مر چکا ہے. امام حسین آئے, ولید بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ مروان پلید بیٹھا ہوا. ولید نے بات نہیں کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, وہ خط جو شام سے آیا تھا اٹھا کے امام کے سامنے رکھ دیا. امام نے خط کو پڑھا اور یہ جملے ارشاد فرمائے جو تاریخ میں نقل کی. ان کا خلاصہ کیا, پہلے امام نے اپنا تعارف کروایا کہ پہلے اسے پہچان جس سے تو بیعت کا مطالبہ کر, پھر یزید کا تعارف کروایا اسے بھی پہچان جس کے لیے تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر. ان دونوں کو اچھی طرح پہچان لے, اس کے بعد دیکھ کہ اس بیعت کا مطالبہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. فرمایا ایوہ الامیر, اے امیر, امیر عربی زبان میں مالدار کو نہیں کہتے, صاحب امر کو کہتے ہیں, حکمران کو کہتے ہیں, امر یعنی حکم, امیر یعنی حکمران. ایوہ الامیر, اے امیر, انا اہل بیت النبوہ, ہم لوگ اہل بیت نبوت, یعنی نبی کے اہل بیت ہیں, نبوت ہمارے گھر سے. ومعدن الرسالہ, معدن کسے کہتے ہیں؟ جو زمین کھود کے مختلف چیزیں نکالی جاتی ہیں, معدنیات کو نکالا جاتا ہے. اس لیے ہم کس چیز کی معدن ہیں؟ ومعدن الرسالہ, ہم رسالت کی معدن, یعنی ہمارے گھر سے رسالت نکلتی. تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہے یزید کے لیے. انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ, اور ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے گھروں میں اللہ کے فرشتے آتے جاتے ہیں, اور ہم وہ ہستی ہیں جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے, ہمارے گھر میں اس اہل بیت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. بنا فتح اللہ, اللہ نے ہم سے دین کا دروازہ کھولا, ہمارے ذریعے دین تم تک پہنچا. وبنا یختم, اور ہم ہی پہ دین ختم ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی دین کا شروع بھی اور دین کا آخر بھی ہم سے مربوط ہے, شروع سے لے کے آخر تک دین ہم سے مربوط ہے. یہ امام نے اپنا تعارف کروایا اور پھر کیا فرمایا, وہ یزید, اور جس کے لیے تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے, اس کا تعارف بھی سن لے میری زبان سے. وہ یزید رجل شارب الخمر, اور یزید ایک ایسا شخص ہے جو شراب پیتا ہے. پہلی صفت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی پلیدی اور گندگی بتانے کے لیے کون سی لائی ہے؟ شارب الخمر. جب بھی امام کا یہ کلام پڑھتا ہوں یہ بات کرتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے یہ یزید کا تعارف امام کے کلام سے جاننے کے بعد کوئی خود کو شیعہ بھی کہے اور پھر شراب کو بھی بھو لگا. کتنی صفات گندی تھی یزید کی, امام نے کہاں سے شروع کیا اس کا تعارف؟ اس لیے کہ شراب ام الخبائث ہے. روایت کے لفظ ہے, تمام گناہوں کو ایک کمرے میں جمع کیا گیا, اس کو لاک کیا گیا اور اس کی چابی شراب میں رکھ دی کہ یہ پی لو تو یہ دروازہ کھل جائے. وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ, اور یزید ایک ایسا شخص ہے جو شراب پیتا ہے. وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ, اور جس جان کو اللہ نے محترم قرار دی ہے یہ انہیں قتل کرتا ہے. مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ, اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے, ظاہری پردہ بھی نہیں رکھتا, اتنا بے حیا ہے. تو دونوں تعارف تو نے سن لیے تو اب میرا فیصلہ بھی سن. وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ, اور مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. نہیں فرمایا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. جیسے قرآن ایک کلی لفظ بولتا ہے نا تاکہ سب کو پتا چل جائے, فارمولا یہی ہے ہمیشہ کے لیے. تو امام نے بھی فرمایا وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ فرما لیں اور میں آج کی اپنی رائے کو تمام کر رہا ہوں. کوئی حسین جیسا نہیں ہو سکتا. اس مثل کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا کوئی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا, ورنہ کہہ دیتے میں اس کی بیعت نہیں کرتا. مراد کیا ہے مثلی سے؟ مراد یہ کہ جس کے بھی ذہن میں وہی نظریہ ہو جو میرے ذہن میں ہے, اس اعتبار سے جو مجھ جیسا ہو, یعنی میرے نانا کے آئین کو فالو کرنے والا, حقیقت میں اللہ کے فرمان کا اپنے آپ کو فرما بردار سمجھنے والا, وہ اس پلید کی بیعت کبھی بھی نہیں کرے گا. وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ مِثْلَهُ وَلَاكِنْ نُصْبِحُ وَتُصْبِحُونَ, ہم بھی دیکھتے, ہم بھی آئندہ کے منتظر ہیں, تم بھی آئندہ کے منتظر رہو. وَنَنْظُرُ وَتَنْظُرُونَ, اور ہم بھی دیکھیں گے اور تم بھی دیکھنا کہ اَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ, کہ ہم میں اور یزید میں, ہم دونوں میں سے کون حقدار ہے بیعت کا, کس کی بیعت کا مطالبہ ہونا چاہیے؟ یزید کے خاندان کی بیعت کا مطالبہ ہونا چاہیے یا حسین کے خاندان کی بیعت کا مطالبہ ہونا چاہیے؟ صلوات پڑھ دیں ہم لوگ. والا یہاں سے آغاز سفر ہوا ہے امام حسین کا, دین کی بقا کے لیے اپنی عزیز ترین سرزمین مدینہ امام حسین نے ترک کی, مکہ چلے گئے. یہ مکہ ہے جہاں کوفیوں کے خط آئے. کوفیوں کو پتہ چلا امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی, ان کو پتہ چلا کہ امام حسین مدینہ سے مکہ آ گئے, تو وہاں پر ان کے خطوط امام کو ملے, اور جو بہت زیادہ خطوط ہو گئے تو امام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر اور اپنا خط دے کر کوفیوں کی طرف لے گیا. اور مسلم کی عظمت کے لیے اور مسلم کی کہ مقام کو بتانے کے لیے اتنا ہی بس کہ دو لفظ اس خط میں حسین نے مسلم کے لیے استعمال کیے، کیونکہ اسے فرمایا میں تمہاری طرف اپنے بھائی اور اپنے قابل اعتماد، آسان نہیں ہے اس فتنے اور مشکل اور سختی کے دور میں حسین کو جس پر اعتماد، کہ یہ وہ خالص شخص ہے کہ جو کسی بھی حالت میں حسین کو ترک نہیں کرے، بھائی کہا اور اپنا قابل اعتماد کہا، سفیر حسین مکتوب حسین لے کر کوفہ پہنچے، کوفے والے پر جوش ہیں، جوک در جوک ہزاروں افراد بیعت کرتے ہیں جناب مسلم، نعمان ابن بشیر کوفہ کا گورنر ہے، نرم انسان ہے، جس کو اطلاع ملی اس نے لوگوں کو جمع کیا، تقریر کی کہ یہ نہ کرو، لیکن اس کی تقریر اتنی نرم اور گویا کہ کمزور تھی کہ یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خط لکھا کہ کوفہ تیرے ہاتھ سے نکلنے والا، کسی سخت آدمی کو بھیج، اور پھر یزید نے ابن زیاد اللعین کو کوفہ کا گورنر بنایا، بصرہ کا گورنر وہ تھا پہلے سے، یزید نے فوری طور پر اس سے کہا کہ میں کوفہ بھی تجھے دے رہا ہوں، لیکن فوری طور پر کوفے پہنچ اور حسین جو فتنہ برپا کرنا چاہتا ہے اس کا مقابلہ کر۔ ابن زیاد کا کوفہ میں آنا ہے اور کوفے کے حالات کا بدلنا، تین کام کیے اس نے، تین چیزوں کا استعمال کیا، ایک خوف دھمکی، ایک لالچ اور ایک دھوکہ۔ جب اسے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مسلم کے ساتھ ہیں اور یہ جو پانسا پلٹا ہے کوفے میں، یہ فقط ایک دن میں پلٹ گیا، صبح کے وقت ہزاروں مسلح لوگ حضرت مسلم کے ساتھ، عجیب ہے انسان جب اس کو پڑھتا ہے۔ ابن زیاد دارالعمارہ میں آتا ہے اور کوفی جو سردار ہیں قبیلوں کے انہیں بلا لیتا ہے، جو قبیلوں کے سربراہ ہیں، اور انہیں کہتا ہے کہ دیکھو بغیر کسی تکلف کے تمہیں بتا رہا ہوں، تم میں سے جس کے قبیلے کا کوئی فرد میں نے مسلم کے ساتھ پا لیا اس کا خون مجھ پہ حلال ہے، دھمکی۔ دوسرا لالچ، اور جس کے قبیلے کا فرد میں نے مسلم کے ساتھ پا لیا اس کا سرکاری وظیفہ بند، اس کو پیسے ملنا بند، درہم و دینار ختم۔ اور تیسری بات دھوکہ، ان سے کہا کہ آج نہیں تو کل بس لشکر شام سے پہنچنے والا ہے، اور تمہیں پتہ ہے شامی لشکر کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ یہ ڈر گئے، یہ لالچ میں آ گئے، یہ دھوکے میں آ گئے، دارالعمارہ سے نکل کر اپنے اپنے قبیلوں میں گئے، کیا کہا اپنے قبیلے والوں کو، اپنی عورتوں کو، کہ وہ آئیں اور منتیں کر کے دامن کھینچ کے اپنے جوانوں کے لے کر ساتھ چلی۔ اور پھر تاریخ نے یہ لکھا کہ جب حضرت مسلم اپنے کوفہ میں قیام کے دوران جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھاتے تھے تو تقریباً ہزاروں کا مجمع ہر روز جماعت میں شرکت کرتا تھا، لیکن اس دن جب رات آئی اور مسجد کوفہ میں جناب مسلم نے جماعت کروائی، عشاء کی نماز پڑھا کر جب مسلم میں مظلوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دیکھا وہ جو ہزاروں ہوا کرتے تھے اب صرف 30 لوگ بات، سب چلے ایک دن۔ نماز پڑھا کر جناب مسلم اٹھے، مسجد سے باہر تشریف لائے، تاریخ نے لکھا باب کندہ پر جب پہنچے اب جو مڑ کے دیکھا تو ایک بھی شخص مسلم کے ساتھ نہیں۔ شہر میں اعلان تھا جو مسلم کو گرفتار کروائے گا اسے انعام ملے گا، جو جس کے گھر سے مسلم برآمد ہوئے اس گھر کو جلا دیا جائے گا، اس گھر والوں کو سزا دی جائے گی۔ تو تن تنہا جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں، کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں، اور مسلم کو اپنی پریشانی تو کیا ہوگی؟ مسلم کو ساری پریشانی یہ تھی کہ کس طرح امام حسین کو پیغام پہنچاؤں جن کو اپنے ہاتھوں سے خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دے چکا ہوں، کس طرح بتاؤں حسین کو کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، کوفہ والوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح عالم میں تنہائی اور غربت میں چلتے چلتے گویا پیاس کی شدت ہوئی، ایک گلی میں آئے، دیکھا ایک خاتون رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے باہر کھڑی ہے، اس کا بیٹا نہیں آیا تھا، انتظار کر رہی تھی، اس کے قریب پہنچ کر سلام کیا، اس نے جواب دیا، مسلم فرماتے ہیں اے مومنہ اگر مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے تو اللہ تجھے قیامت کے دن پانی سے سیراب فرمائے۔ جو پیاس کا دن ہے، وہ گھر کے اندر گئی، پانی لا کر مسلم کو پلایا، جب مسلم نے پانی پی لیا تو اب وہ منتظر تھی کہ مسلم چلے جائیں گے، لیکن مسلم کہیں نہیں جا رہے، وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اور عورت گویا کہ مسلم سے کہتی ہے کہ شریف زادوں کا یہ کام نہیں کہ دوسروں کے گھروں کے دروازوں پر رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو، اے جوان اپنے گھر چلا جا، گھر کیوں نہیں جاتا؟ رو کر جواب دیتے ہیں اے مومنہ اس کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے کوفیوں نے بلایا تھا اور اب تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وہ سوال کرتی ہے تو کون ہے اور کس شہر سے کا رہنے والا ہے؟ جواب دیتے ہیں میں حسین کا سفیر، میں حسین کا غریب سفیر مسلم ہوں، مسلم ابن عقیل ہوں، اور میرا تعلق مدینہ منورہ محلہ بنی ہاشم سے ہے۔ یہ تعارف سن کر دروازہ گھر کا کھول دیتی ہے اور کہتی ہے میں کتنی خوش نصیب ہوں جو حسین کا سفیر آج میرا مہمان بنے گا۔ اندر گئی، کھانا لانا چاہا، جناب مسلم نے فرمایا مجھے بس مصلی لا دیجئے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ ادھر سے اس عورت کا جو بیٹا واپس آیا کہتا ہے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، کیا ہوا؟ یہ چھپانا چاہتی تھی لیکن جب اس نے اصرار کیا تو اس ماں نے اپنے بچے کو بتا دیا، اس نے مکاری کی اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جا کر سو گیا تاکہ صبح صبح مسلم کی اطلاع ابن زیاد کے سپاہیوں کو دے دے۔ ادھر جب فجر قریب آئی تو یہ خاتون جناب مسلم کے کمرے میں حجرے میں گئی تاکہ پانی یا کوئی ضرورت کی چیز دے سکے۔ اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے مسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، گریا فرما رہے ہیں، رو کے پوچھتی ہے اے سفیر حسین کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند آ گئی تھی اور میں نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا ہے، وہ بلند آواز سے پکار کر کہہ رہے تھے العجل یا مسلم، العجل یا مسلم، مسلم جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ، مسلم جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو میں سمجھ گیا ہوں اس خواب کی تعبیر کہ آج میری شہادت کا دن ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی گویا کہ کچھ ہی دیر میں اس عورت کا بیٹا سپاہیوں کو لے کے آ جاتا ہے، سپاہی گھر میں گھسنا چاہتے ہیں، مسلم جوابی حملہ کرتے ہیں اور ان کو باہر نکال دیتے ہیں گھر سے۔ وہ عورت کہتی ہے میں آپ کا دفاع کروں گی، لیکن جناب مسلم فرماتے ہیں میں ہاشمی خاندان سے ہوں، بنو ہاشم کا ہوں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی مومنہ کی حد کے حرمت ہو جائے۔ جناب مسلم ذرا شام غریبہ کا منظر بھی دیکھیے گا، ایک عام مسلم خاتون کی حد کے حرمت آپ گوارا نہیں کرتے، لیکن سید سجاد کا صبر دیکھیے کہ جب خیمے جل رہے تھے، جب بیویوں کے پردے لٹ رہے تھے، جب اپنی یتیم بہن کو تماچے کھاتے دیکھ رہے تھے اور صبر کے حکم پر عمل کر رہے تھے تاکہ پیغام کربلا کوفہ و شام تک پہنچا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، بانیان کو اور شرکا کو اس کا بہترین اجر دنیا و آخرت میں عطا فرما۔ پروردگار معرفت حسین علیہ السلام، معرفت اہل بیت، معرفت کربلا ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگار اپنی زندگیاں حقیقی حسینی کی صورت گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو بالخصوص جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ہمارے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار ہماری مشکلات کو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے آسان فرما، ہمارا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ کل سے کوشش یہی ہوگی کہ تقریباً جیسا بتایا گیا کہ 8 بجے یا زیادہ سے زیادہ 8:05 تک مجلس کا آغاز کر دیا جائے تاکہ 9 بجنے سے پہلے پہلے یا 9 بجے تک مجلس تمام ہو جائے،
اور اس کے بعد ایک مختصر سا لوحہ ہو سکے, اور اس کے بعد زیارت پر مجلس اعضاء کا انشاءاللہ اختتام کیا جائے. صلوات پڑھیں محمد وعلیکم.